إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأنعام آية نمبر 82. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة الجن آية نمبر 15. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هر قسم کی حمد و ثناء، بزرگی و بڑائی، عزت و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سراپا عدل ہے، جس کی کامل مکمل شریعت اسلامیہ عدل و انصاف پر قائم ہے، مبنی ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پوری شریعت صدق اور عدل پر مبنی ہے. جتنی خبریں قرآن و حدیث میں دی گئی ہیں، جن چیزوں کی خبریں دی گئی ہیں، وہ سب مبنی پر صداقت ہیں، اور جملہ اوامر و نواہی عدل پر مبنی. ہر قسم کی حمد و ثناء اس اللہ کے لیے جس نے امن و استقرار کو عام کرنے کے لیے عدل و انصاف کا حکم فرمایا، اور ظلم کو اس کی تمام قسموں کے ساتھ حرام فرمایا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا، اور قرابت مندوں کے حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ بے حیائیوں سے، خلاف شرع، خلاف عقل باتوں سے، کاموں سے، اور ظلم سے منع کرتا ہے. یہ وہ اللہ کی نصیحت ہے، عظیم نصیحت ہے، جس پر اگر ہم تم کار بند ہو جائیں تو نصیحت پا جائیں. وہ اللہ جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اور بندوں کے درمیان بھی ان کے معاملات میں ظلم کو ہر سطح پر حرام کیا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے: یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. اللہ نے فرمایا: وما ربک بظلام للعبید. تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں. تمہارے درمیان بھی تمہارے تمام معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کرتا، تم بھی ظلم سے بچنا. اور اللہ کا صلاۃ و سلام ہو اللہ کے برگزیدہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے ہر سطح پر ظلم کی مخالفت کی، ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو گئے، اپنی امت کو ظلم کے برے اور سنگین انجام سے ڈرایا، اور صاف لفظوں میں فرمایا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں. مظلوم کے دل سے بد دعا نکلے گی، فوراً درجۂ قبولیت کو پہنچے گی. بتر سز آہ مظلوما کہ ہنگامہ دعا کردن، اجابت از در حق بحر استقبال میں آئے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی بد دعاؤں کا، مظلوموں کی بد دعاؤں کا استقبال کرتا ہے. اللہ کی شریعت میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے ذریعے ظلم کو حرام کیا گیا، اور اس کے سنگین عواقب اور انجام کو بتا دیا گیا ہے. ظلم کی تین قسمیں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے خطرناک سنگین قسم ظلم کی وہ ہے جو بندہ اور رب کے درمیان ہوتا ہے. بندے اور رب کے درمیان کا ظلم یعنی شرک سب سے بڑا ظلم. اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی، ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم پر اپنی گوناگون نعمتیں نازل کی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ ہم نے مانگا اللہ نے ہم کو دیا. کیا یہ عدل کے خلاف نہیں ہوگا کہ ہم دوسرے کا گنگان کریں، دوسرے کی عبادت اور بندگی بجا لائیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا قبلہ حاجات سمجھے؟ بہت بڑا ظلم ہوگا. اور یہ ظلم دھڑلے سے اللہ کی زمین میں بہت سے انسان کرتے ہیں. جو غیر مسلم ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو شرک اکبر کے اندر مبتلا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے لوگ ہیں جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں. یہ شرک سب سے بڑا ظلم، ظلم کی سب سے سنگین قسم. ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک تو ان تاکید کے لیے آتا ہے، وہ خبر پر بھی لام ہے، اور ظلم کی صفت عظیم فعیل مبالغے کا صیغہ، یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا جو بندہ اپنے رب پر کرتا ہے یا اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، دوسرے کو اللہ کی بندگی میں شریک کرتا ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے بہت صریح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ یہ ناقابل معافی جرم. جو ظالم شرک کا مرتکب ہوگا، شرک کے ظلم کا جس نے ارتکاب کیا ہوگا، وہ دائمی جہنمی ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ آیت سورہ نساء میں دو مقام پر آئی. اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ گناہوں کو جس بندے سے چاہے معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے ایسے ظالم کے متعلق وعید فرمائی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرے گا اللہ نے اپنی جنت اس پہ حرام کی، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم. وما للظالمین، اور ایسے ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے اللہ نے ان کو ظالم کہا، وما للظالمین من انصار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت ایسے مشرک ظالم کے حق میں قبول نہیں ہوگی. تو یہ شرک ظلم کی سب سے بڑی قسم ہے، توحید کے منافی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے. اور جو اللہ کے بندے اللہ کی زمین میں اللہ کا دیا ہوا کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور شرک کی بیماری میں، شرک جیسی بھیانک ظلم میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل سے ہدایت ایمان کی، اسلام کی، توحید کی ہدایت نصیب فرمائے. ظلم کی دوسری قسم وہ ہے جو بندوں کے درمیان حقوق و معاملات کے سلسلے میں ہوتے ہیں. ایک دوسرے پر لوگ ظلم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد ہڑپتے ہیں. جو بندوں کے درمیان حقوق اور معاملات میں ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یہ ظلم کی ایک دوسری قسم ہے، جس کے تعلق سے یہ بات حدیثوں میں آئی ہے کہ ظالم کو چاہیے کہ مظلوم سے معافی کر لے، معاملہ صاف کر لے، اسے معافی مانگ لے، حقدار کو اس کا حق دے دے، دنیا ہی میں اپنے معاملہ صاف کر لے، ورنہ اللہ رب العالمین ظالم سے انتقام لینے پر قادر ہے. اگر دنیا میں وہ بچ گیا تو قیامت کے دن وہ نہیں بچے گا. مظلوم کو پورا پورا اختیار اور پوری قدرت دی جائے گی کہ ظالم سے اس کے ظلم کے حساب سے بدلہ چکا لے. اور ظاہر ہے کہ وہاں نیکیوں کے سوا تو کچھ ہوگا بھی نہیں، تو ظالم کے پاس جب نیکیاں ہوں گی تو ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی. اگر دنیا میں کسی ظالم نے مظلوم سے معافی نہیں مانگی، حقدار کا حق واپس نہیں کیا، اگر دنیا میں بچ نکلا، اسلامی عدالت میں بھی جھوٹ بول کر جھوٹی گواہیاں پیش کر نکل گیا، تو اللہ رب العالمین کی قیامت کی عدالت سے نہیں بچے گا. لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سنو، باخبر رہو، آگاہ رہو، ضرور ضرور قیامت کے دن حقداروں کے حق تمہیں چکانے ہوں گے، ادا کرنے ہوں گے. یہاں تک کہ یہ بکریاں جو بے شعور ہیں، جو بہائم ہیں، چوپایا، اگر اس میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، تو اللہ رب العالمین ان دو بکریوں کو قیامت کے دن لائے گا، اور بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا، اور اس کو قدرت دے گا کہ تم سینگ والی بکری نے جتنے دنیا میں تم کو سینگ مارا تھا تو بدلہ لے لے. جب بے شعور جانوروں کے درمیان سینگ والی بکری اگر سینگ کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے لاشعوری میں، اور بے سینگ والی بکری کو سینگ مارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب چکائے گا اور چکتا کرے گا. سمجھیے کہ یہ باشعور لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف سے بچ کر کہاں جائیں گے. حدیثوں میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے, جس کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر کسی طرح کا ظلم کیا, اس کی عزت و آبرو کے تعلق سے یا مال و دولت کے تعلق سے یا کسی بھی معاملے میں ظلم کیا ہو, وہ آج کی تاریخ میں, کل کو کس نے دیکھا ہے, آج معاملہ صاف کر لے, معافی مانگ لے یا حقدار کو حق دے کر معاملہ کو صاف کر لے. ورنہ اگر وہ ظلم لے کر چلا گیا, ظالم بن کر اللہ کے یہاں گیا, تو قیامت کے دن دینار و درہم تو نہیں ہوں گے, ظالم کی نیکیاں کاٹ کر مظلوم کو دے دی جائیں گی. حدیثوں میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے, جس کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر کسی طرح کا ظلم کیا, اس کی عزت و آبرو کے تعلق سے یا مال و دولت کے تعلق سے یا کسی بھی معاملے میں ظلم کیا ہو, وہ آج کی تاریخ میں, کل کو کس نے دیکھا ہے, آج معاملہ صاف کر لے, معافی مانگ لے یا حقدار کو حق دے کر معاملہ کو صاف کر لے. ورنہ اگر وہ ظلم لے کر چلا گیا, ظالم بن کر اللہ کے یہاں گیا, تو قیامت کے دن دینار و درہم تو نہیں ہوں گے, ظالم کی نیکیاں کاٹ کر مظلوم کو دے دی جائیں گی. اللہ اکبر, ایک ایک نیکی کا انسان قیامت کے دن محتاج ہو. سوچیے اگر نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی گئیں تو آدمی کیسا رہے گا, اس کی کیا حالت ہوگی, اس سے بڑا مفلس اور قلاش کون ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا, اتدرون من المفلس, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مسلم میں بھی ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں, مال و اسباب نہیں. کہا کہ وہ تو مفلس ہے ہی, لیکن اصل مفلس, سب سے بڑا مفلس اور قلات کنگال میری امت کا وہ ہوگا, المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ ولہ حسنات امثال الجبال, نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا, ایک پہاڑ میں کئی پہاڑ ہوں گے, لیکن وہ آئے گا اس حال میں کہ ضرب ہذا وقذف ہذا وشتم ہذا واکل مال ہذا وصفق دم ہذا. اللہ, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان لگایا ہوگا, کسی کا مال چھینا ہوگا, کسی کا خون کیا ہوگا, کسی کی عزت آبرو سے کھیلا ہوگا, کسی کی آبرو ریزی کی ہوگی, کسی کو رسوا اور بدنام کیا ہوگا. فیأخذ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ, جتنے مظلومین ہوں گے وہ سب ظالموں کی نیکیاں لے لیں گے. یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے دعوے ختم نہیں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ ظالموں کے اوپر رکھ دے گا. اس طرح ساری نیکیاں بھی گنوا گیا, کچھ مزید دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اس نے اپنے اوپر لادا یا اس پر لاد دیا گیا, اور پھر گھر سیٹ کر جہنم بسیط کیا جائے گا, ولاعیاذ باللہ. تو ضروری ہے کہ بندوں کے معاملات میں بھی انسان اس طرح شرک سے بچنے کی حد درجہ کوشش نہیں بلکہ پوری کوشش کرے کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کرے, اسی طریقہ سے حد درجہ کوشش اس بات کی بھی کرے کہ کسی کا معاملہ اس کے سر باقی نہ رہ جائے, جس کے لیے قیامت کے دن اعمال کی اور ثواب کی ادائیگی کے ذریعے معاملہ چھپتا کیا جائے اور انسان مفلس اور قلاش بن جائے, ولاعیاذ باللہ. ظلم کی ایک تیسری قسم شرک کے علاوہ گناہ ہے. اس قسم کے اندر, ظلم کی اس تیسری قسم کے اندر بندوں کے درمیان کے ظلم بھی آئے اور گناہ ہے شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں. یعنی شرک کے علاوہ جو معصیتیں ہیں وہ بھی ظلم ہیں. جب ان گناہوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے, دونوں نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا, اللہ رب العالمین نے اس کی سزا یہ دی, جنتی لباس سے محروم کر دیا اور دونوں میاں بیوی کو دنیا میں اتار دیا, اور گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے دعا سکھائی. دعا کے کلمات پہ غور کیجئے. حضرت آدم و حوا نے اللہ تعالیٰ سے گرگرا کر دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہمارے, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, تیرے حکم سے سرتابی کر کے, تیرے حکم کا انکار کر کے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اور اگر تو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ٹوٹا اٹھانے والے ہوں گے, گھاٹا میں ہوں گے. گویا گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا. تو جو بھی انسان گناہ کرتا ہے کبیرہ یا صغیرہ، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اس میں بھی کبیرہ گناہ تو سنگین گناہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی، اور شرک کی مذمت میں جو آیت سورہ نساء میں آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے. تو ظلم کی یہ قسم جو گناہوں کی شکل میں ہوتی ہے شرک کے علاوہ، اللہ رب العالمین کی مشیت کے اندر ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے جہنم. لیکن ایمان اور توحید پر اگر خاتمہ ہوا ہوگا تو ضروری ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی جنت پہ جائے گا، یا تو اللہ چاہے تو پہلے ہی اس کے گناہ کو معاف کر کے اولے والے جنت میں داخل کر دے، یا اگر عدل کی بنیاد پر اس کو جہنم رسید کرے تو پھر وہ آخر میں ایمان اور توحید کی بدولت جنت میں جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کر دے. تو گویا شرک کے علاوہ گناہ معافی کے قابل ہے. مسلمانوں کے اندر بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان میں ایک فرقہ ہے معتزلہ اور خوارج، یہ دو فرقے الگ الگ ہیں بعض امور میں، لیکن اس معاملے میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے سلسلے میں دونوں اس بات پر متفق ہیں، معتزلہ اور خوارج، کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شرک کے علاوہ دوسرے گناہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر مر جاتا ہے بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی، اور دنیا میں خوارج مرتکب کبیرہ کو توبہ سے پہلے اگر توبہ جب تک نہیں کرتا کہتے کہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. لیکن معتزلہ کہتے ہیں نہ وہ مومن رہا نہ وہ کافر ہوا، ایمان اور اسلام کے درمیان وہ معلق ہے. لیکن بغیر توبہ کے اگر مر گیا، کوئی بھی بڑا گناہ کر کے، شرک کے علاوہ بھی کوئی بڑا گناہ کر کے مر گیا، تو دونوں فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ دائمی جہنم میں. اس کے مقابلے میں مرجیہ فرقہ جو عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے کہ چاہے کتنی بھی کوئی غلطی کرے، بڑے سے بڑے گناہ کر لے، ایمان پر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اثر نہیں پڑتا، اور نعوذ باللہ اللہ پر دل میں یقین رکھنے کے بعد سنگین سے سنگین جرم کر کے بھی مرے گا تو اس کو جنت میں دخول اول نصیب ہوگا. تو یہ فرقہ، فرقہ مرجیہ، فرقہ جہمیہ، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والا فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ظلم کی چاہے جتنی بھی مقدار ہو، گناہ چاہے جتنے سنگین ہو، وہ گناہ قابل معافی ہیں. نہ صرف یہ کہ قابل معافی ہیں بلکہ وہ آدمی دخول اول جنت میں جانے کا اول والا مستحق. اہل سنت والجماعت کا درمیانی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے، اور جس بندے کو چاہے پکڑ کرے، جس بندے کو چاہے عذاب میں مبتلا کرے. تو مرجیہ کا عقیدہ بھی غلط، کہ یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت واجب اور ثابت ہے، وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا، اور معتزلہ کا یہ کہنا کہ مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے مرتا ہے تو دائمی جہنمی ہے. دونوں فرقے گمراہ ہیں اور غلط ہیں. اسلام اور حق یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے. معتزلہ کا یہ کہنا کہ دائمی جہنمی ہے، اور مرجیہ کا یہ کہنا کہ معصیت ایمان کے لیے مضرت رسا نہیں ہے. گنہگار مومن کا ایمان بھی ایسا ہی ہے نعوذ باللہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان. تو یہ فرقہ بھی گمراہ ہے. اللہ چاہے گا تو گنہگار کو مواخذہ کرے گا، چاہے گا تو معاف کرے گا. تو یہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. اگر کوئی شخص ظلم کی ان تینوں قسموں سے بچ گیا، الحمدللہ، اس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں سے بچا، اور اللہ کے بندوں پر جان و مال میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، ظلم کی تینوں قسموں سے بچا، تو اس کے لیے مکمل امن اور ہدایت ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد انہوں نے ظلم کو ایمان سے نہیں ملایا، یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم کا ارتکاب نہیں کیا، تو ان کے لیے مکمل امن اور ہدایت ہے. مکمل امن اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ظلم کی تینوں قسموں سے، شرک سے، گناہوں سے، اور بندگان خدا پر ظلم کرنے سے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے سے بچا جائے. اور اگر کوئی شرک کا مرتکب ہو کر مرا تو امن اور ہدایت کی بالکلیہ نفی، اس کے لیے امن اور ہدایت سرے سے نہیں ہوگی. لیکن اگر شرک سے بچا، توحید پر اس کا خاتمہ ہوا، لیکن گناہ کی دوسری قسمیں اس کی زندگی میں پائی گئی، تو جس اعتبار سے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا، گناہ کے لحاظ سے اس کے امن اور ہدایت میں کمی واقع ہوگی. گویا مکمل امن اور ہدایت کے لیے ظلم کی تینوں قسموں سے اجتناب ضروری ہے. اور اگر ظلم کی دوسری دو قسمیں پائی جاتی ہیں، گناہ اور بندوں پر ظلم، اور شرک نہیں پایا جاتا، تو بہرحال اس کا گناہ قابل معافی ہے، اور اہل ایمان اہل توحید کے لیے اللہ کی جنت ثابت اور واجب ہے. انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے میں آپس میں کسی پر کسی طرح کا ظلم نہ کرے. ایک حدیث حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ من ظلم قید شبر من الارض تو وقہ یوم القیامت سبع ارضین، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ایک بالش زمین کسی کی نہ قبضہ کر لی، ظلمن لے لیا، غصبن لے لیا، تو سات طبق زمین اس کے گلے کا توق بنا دی جائے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بہن بیٹوں کو کہتے تھے کہ زمین کے معاملے میں کسی سے مت جھگڑو، جو جتنا مانگتا ہے دے دو، لیکن کسی کا حق ظلمن تم نہ لو، کیونکہ بہت سخت وعید آئی. کچھ لوگ قاضی اور جج سے فیصلہ لینے کے بعد اس فیصلے کو اپنے لیے جواز کی دلیل اور سند بناتے ہیں. قاضی انسان ہے، وہ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، کبھی کبھی مدعی اور اس کے گواہ اتنے چرب زبان، تیز ترار ہوتے ہیں کہ جھوٹا دعویٰ پیش کر کے، جھوٹی گواہیاں پیش کر کے قاضی سے اپنے حق میں ججمنٹ لے لیتے ہیں. یہ کبھی بھی اللہ کی حرام کردہ چیز کو قاضی کا فیصلہ حلال نہیں کر سکتا. آپ اگر جانتے ہیں کہ یہ سامان آپ کا نہیں ہے، تو قاضی نے اگرچہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ گواہوں اور شہادتوں کا پابند ہے. بظاہر جو اس کو اچھا سمجھ میں آیا، فیصلہ حق نظر آیا، اس نے کر دیا. باطن کا علم اللہ کو ہے اور معاملے کا علم تم کو ہے، کہ تم جانتے ہو کہ اس سامان پر تمہارا حق نہیں ہے، تو کبھی بھی قاضی کے فیصلے کو بہانہ بنا کر دوسرے کی چیز کو ہڑپنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں صحیح ہے ان میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بعض اپنے دعوے میں بڑا مؤثر انداز سے بولتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، میں اس کے مقدمے کو سنتا ہوں، اس کی گواہیوں کی بنیاد پر میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں تو عالم الغیب نہیں ہوں. لیکن وہ یاد رکھے، اگر وہ فیصلہ اس کے حق میں غلط ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سامان کا وہ حقدار نہیں ہے، تو میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا اس کو دیتا ہوں. اب اس کی مرضی ہے کہ چاہے دے یا چھوڑے. تو کبھی بھی قاضی کا فیصلہ کسی حرام چیز کو آپ کے حق میں حلال نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ظلم سے پرہیز کریں اور غلط گواہیوں کی بنیاد پر کوئی مقدمہ جیتنے کی کبھی کوشش نہ کریں. حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامۃ، ظالموں کے سامنے قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور بڑی مناسبت ہے اس کے عمل ظلم اور اس سزا کے اندر، کیونکہ ظلم ظلمت سے ہے. آدمی ظلم کسی پر تبھی کرتا ہے جب اس کے دل میں تاریکی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ظلم کی تمام قسموں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. انہ تعالی سمیع مجیب، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ و رسولہ نبینا محمد.